أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. سورہ جمعہ یہ جوڑا ہے سورہ صف کا، کہ سورہ صف میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان ہوا، اور سورہ جمعہ جو ہے اس میں وہ اساسی منہج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت کیسے تیار کی، کیسے وہ جو بنیادی طور پر ایک یہ قرآن سنایا، اور قرآن سنانے کے نتیجے میں کچھ لوگ جو نکلے اور ان کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا، کتاب و حکمت کی تعلیم دی، اور بالآخر جب وہ ایک جمعیت جو ہے اکٹھی ہو گئی، پھر اس کو ساتھ لے کر دین کو غالب کیا. سورہ جمعہ کا آغاز یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اور کرتی رہے گی اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، اس اللہ کی جو الملک ہے، بادشاہ ہے، القدوس ہے، پاک ہے، العزیز زبردست ہے، اور الحکیم کا مالکت والا ہے. چار صفات یہاں پر، چار نام اللہ کے اکٹھے آئے ہیں. عام طور پر دو دو کا جوڑا آتا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور وہی ہے یعنی اللہ جس نے اٹھایا امیین میں سے ایک رسول، انہی میں سے. یہ امیین ان کو کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس کوئی کتاب، آسمانی کتاب، آسمانی ہدایت، شریعت نہیں تھی، اور یہ جو یہود تھے بنی اسرائیل، چونکہ وہ اپنے آپ کو حامل شریعت، حامل کتاب کہتے تھے، لہذا اس معنی میں ان کو کہتے ہیں یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں، کوئی تعلیم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو جو ہے اس کو نہ صرف اس قوم کے لیے باعزت بنا دیا فی الامیین اپنے کلام میں لکھ کر، بلکہ رسول امی، یعنی جو سورہ اعراف میں ہم پڑھا ہے آیت نمبر 57 میں، اسی لفظ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اعزاز بنا دیا کہ ایک امی رسول جن کے پاس پہلے نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری شریعت، آخری کتاب عطا فرما دی. تو اللہ تعالیٰ نے امیین میں سے ایک عظیم الشان رسول اٹھایا، انہی میں سے، امیین میں سے. اور وہ رسول کرتے کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں. ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں باطنی بیماریوں سے، ان کی روحوں کو سنوارتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو تعلیم دیتے ہیں الکتاب اور حکمت کی، اللہ کے قوانین کی اور ان کے دانائی کی باتیں، ان کی حکمت کی، اللہ کے ان قوانین کی. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اب یہ آیت جیسے کہ ہم معلوم ہے کہ اس سے پہلے تین بار ہم پڑھائے، پہلے سورہ بقرہ میں آئی تھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا کے طور پر، جب وہ خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. انہوں نے جو ترتیب بتائی تھی کہ ان میں سے ایک رسول اٹھانا اس قوم میں 2500 سال سے زیادہ عرصہ پہلے، اور وہ ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے گا، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، اور پھر تزکیہ کرے گا، یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم سے ان کو پاک کرے گا. پھر اس کے بعد دو رکوعوں کے بعد، تین رکوعوں کے بعد اس دعا کی قبولیت، حضرت ابراہیم کی جو دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر وہ رسول اٹھا دیے ہیں جو اللہ ہماری آیات تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تمہیں معلوم نہیں تھا. پھر سورہ آل عمران میں بھی یہ الفاظ آئے تھے، یہ آیت آئی تھی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اب یہ چوتھی بار، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے کہ جو کلام نازل ہوتا تھا اللہ کے رسول وہ پڑھ کر سناتے تھے، اور اسی کے ذریعے سے پھر وہ اس معاشرے میں مکے میں بار بار قرآن اللہ کے رسول نے سنایا اور اس قرآن کی طرف جو لوگ کھینچ کر آئے, جو ایمان لے آئے, اللہ کے رسول نے ان کا تزکیہ کیا, ان کے مزید تربیت کی, ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا. اور اگر غور کیا جائے تو پہلی آیت جو ہے اس کے ساتھ بڑی ایک ربط ہے ان الفاظ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے چار نام آئے تھے کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور کرے گی ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں, اس اللہ کی جو الملک ہے, بادشاہ ہے. اور بادشاہ کا فرمان جاری ہوتا تھا پرانے زمانے میں, تو یہ بادشاہ کا فرمان ہے, یہ کلام اللہ یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کے رسول اس بادشاہ کا کلام ان کو سناتے ہیں. وہ اللہ جو ہے قدوس ہے, پاک ہے. اللہ کے رسول ان ساتھیوں کے, ان صحابہ کی بھی, ان کو بھی پاک کرتے ہیں. اور وہ اللہ جو ہے وہ العزیز ہے, زبردست ہے. اللہ کے قوانین جو ہیں ان کی تعلیم دیتے ہیں ان کو. اور اللہ حکیم ہے, کمال حکمت والا. اللہ کا کلام بھی حکمت سے بھرپور ہے, اور اللہ کے رسول, اللہ کے نمائندے ان صحابہ کو حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, اسی کلام پاک کو سنا سنا کر, اسی قرآن کو سنا سنا کر, اس معاشرے میں سے وہ پاکیزہ روحیں جو ہیں وہ نکل آئی تھیں, جنہوں نے اس کلام کو سنا, قبول کیا, ایمان لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں پھر باقاعدہ ایک ڈسپلن پارٹی بن گئے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, اور کچھ دوسرے بھی ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے. یہ تو امیین میں اللہ نے رسول اٹھائے, اور امیین میں اللہ کے رسول نے کام کیا, اور ابھی کچھ اور بھی ہیں دوسرے جو ابھی ان سے نہیں ملے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اللہ زبردست ہے, کمال حکمت والے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ یہ آخرین کون ہیں, دوسرے کون ہیں جو ابھی نہیں ملے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تو اس محفل میں حضور نے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ اس کی قوم, یعنی وہ ایرانی تھے, اس یہاں سے فارسی فارس سے آئے تھے وہ, اللہ کے رسول ان کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی قوم عجمی قوم جو ہے, اور انہوں نے پھر جو ترقی دی دین کو. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہے نوازتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بہت عظیم فضل والا ہے. اب پھر وہی مثال جس طرح سورہ صف میں مثال بیان کی تھی بنی اسرائیل کی, یہاں پھر اس سے پہلے مسلمانوں سے پہلے حامل شریعت, حامل کتاب, یعنی اللہ کے قوانین ان کے پاس تھے, تورات ان کے پاس تھی. مثل الذین, اور یہ جتنی بھی اس میں ریفرنسز آئیں گے اہل کتاب کے, وہ مسلمانوں کی ہدایت کے لیے, ان سے خطاب نہیں ہے اہل کتاب سے. اب یہ خطاب تو اہل ایمان سے ہے, صرف ان کو مثالیں دی جا رہی ہیں کہ دیکھو پرانی قوموں کا یہ طرز عمل تھا, تمہارا طرز عمل یہ نہیں ہونا چاہیے. مثل الذین حملوا التوراۃ, مثال ان لوگوں کی جن کو تورات اٹھوائی گئی تھی, یعنی تورات کے وہ وارث بنائے گئے تھے. ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا, پھر نہیں اٹھایا انہوں نے اس کتاب کو مگر جیسے جو گدھا ہو اس پر کتابیں لاد دی جائیں. یہ عربی ہمارے اردو میں بھی محاورہ ہے, گدھے پر کتابیں لادے ہونا, یعنی ایک شخص جو ہے وہ بڑا علم تو اس کو ہو لیکن اس علم سے فائدہ نہ اٹھا رہا ہو. وہ کہتے ہیں اس پہ ایسا ہے جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی گئی ہوں. تو بنی اسرائیل کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ حامل تورات تھے, تورات سے نہ انہوں نے خود فائدہ اٹھایا, نہ خود عمل کیا, اور نہ دوسروں تک پہنچایا, حالانکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ خود بھی اس پر عمل کرتے اور دوسروں تک پہنچاتے. یہی مثال بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی, اس قوم کی, جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. تورات کو معاذ اللہ وہ جھوٹا تو نہیں کہتے بنی اسرائیل, اللہ تعالیٰ کہنے انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. کس معنی میں؟ اگر عمل نہیں کیا اس کے مطابق, اپنی وہ زندگی نہیں گزار رہے, اس کو اپنے عمل میں نہیں لا رہے, تو اس کا اس کتاب کو قائم نہیں کیا انہوں نے, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کی تعلیمات کو جھٹلایا ہے, اس کتاب کو. اور آج امت مسلمہ وہیں کھڑی ہے, امت مسلمہ کو کتاب دی گئی قرآن, اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے, اور جو محفوظ ہے. یعنی وہ تو تورات کے بارے میں اگر یہ کہیں کہ ہمارے پاس تورات محفوظ نہیں ہے, ہمیں کیا معلوم کہ اس میں کون سا حکم جو صحیح ہے کون سا غلط ہے, تو ان کے پاس ایک بہانہ ہو سکتا ہے. مسلمانوں کے پاس تو کوئی بہانہ بھی نہیں ہے. آج مسلمان قوم کے لیے یہ ایک طرح سے اللہ نے آئینہ دکھایا ہے کہ دیکھو ایک وہ قوم تھی, انہوں نے بھی اس تورات سے فائدہ نہیں اٹھایا, اور اس کی مثال اللہ نے کیا دی, بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, جنہوں نے بہت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو چھٹلا دیا. آج اگر مسلمان اپنی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتے, اگر مسلمانوں کا بھی طرز عمل وہی ہے, تو پھر مسلمان بھی اپنی کتاب کی بالفعل تکذیب کر رہے ہیں. انکار تو نہ یہود نے کیا نہ انکار ہم کرتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کتاب پر ہمارا ایمان ہے, لیکن کیا اس کتاب پر مبنی نظام ہم نے قائم کر کے دکھایا جیسے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں قائم تھا؟ اس کے بعد تو دین مغلوب ہو گیا اور اب تک دین مغلوب ہے. پچھلے دور میں جو حکومتیں رہیں وہ اسلامی حکومتیں نہیں تھیں, مسلمانوں کی حکومت کہا جا سکتا ہے ان کو. ٹھیک ہے مسلمان حکمران تھے, بہرحال پھر بھی اس زمانے میں کوئی جو قاضیوں کا نظام تھا کچھ اسلامی تعلیمات کے مطابق فیصلے ہوتے تھے. اب تو وہ بھی نہیں رہا, اب تو وہ بھی ختم ہو گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ ایسے بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتے. قل یا ایھا الذین ھادوا, مثال تو انہی کی بیان کی جا رہی ہے ہدایت اہل ایمان کے لیے. کہہ دیجئے قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. کہہ دیجئے کہ اے یہودی, اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہا, یہودی ہونے والوں, اگر تمہارا یہ زوم ہے, تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو, اللہ من دون الناس دوسرے لوگوں کے علاوہ, فتمنوا الموت, تو پھر موت کی تمنا کرو, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. دوست سے تو ملاقات کی جلدی ہوتی ہے, دوست سے ملاقات کے لیے جاؤ, تمنا کرو اللہ سے کہ اللہ ہمیں موت دے اور اپنے دوست کے پاس پہنچے. ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم, اور یہ کبھی بھی اس چیز کی تمنا نہیں کریں گے, خواہش نہیں کریں گے ابدا کبھی بھی, بما قدمت ایدیہم, جو انہوں نے اپنی کمائی آگے بھیجی اس کی بنیاد پر. اور اسی طرح کی آیات ملتی جلتی آیات سورہ بقرہ میں بھی 11 رکوع میں آ چکی ہیں. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. وہاں پر بھی یہ دو آیات آئی تھیں, وہاں براہ راست ان سے خطاب تھا, یہاں مسلمانوں کی, وہاں بھی مسلمانوں کی ہدایت ہے اس میں بھی, لیکن یہاں پر تو خطاب ہی اہل ایمان سے ہو رہا ہے. قل ان کن الموت الذی تفرون منہ, کہہ دیجئے کہ اگر موت سے تم بھاگتے ہو, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, تو وہ تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی, موت تو آنی ہے. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو غیب اور شہادہ کی جاننے والی ہے, جو ہر چیز کے سامنے حاضر ہے, اس کے لیے کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جیسے کہ تم عمل کرتے تھے. اب ان حیات میں ہمارے لیے ہدایت ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں, سمجھیں, خود بھی عمل کریں, دوسروں تک بھی پہنچائیں, اور اس قرآن پر مبنی نظام جو ہے اس کو قائم کر کے دکھائیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا جیسے کہ ان کا فرض منصبی تھا. اب جو اگلا رکوع ہے اس میں وہ جمعے کے احکامات ہیں, اور دراصل یہ جو جمعے کا نظام ہے یہ ایک تعلیم بالغا کا نظام آپ کہتے ہیں, یہ اسٹڈی سرکل ہے کہ ہفتہ وار میٹنگ ہے اس پارٹی کی, اس جماعت کی جو کو اللہ کا دین قائم کرنے چلی ہے. مسلمانوں کے لیے پوری امت مسلمہ کی, پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے جمعے کی نماز فرض کر دی اور جب تک چلی آ رہی ہے. اب ہم جمعے سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ہماری اس پر ہے, لیکن یہ قائم اسی لیے کیا گیا تھا کہ جو بھی کوئی اولی الامر ہو یا اس کے نمائندے ہوں وہ مسلمانوں کو نصیحت کریں, ان کے اصلاح کے لیے جو پیغام دیں. ہمارے ہاں تو جو تقاریر ہوتی بھی ہیں اس میں اور سب باتیں ہوتی ہیں سوائے قرآن کی بات کے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا خطبہ جو ہوتا تھا وہ قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کی تذکیر کرتے تھے نصیحت یاد دہانی کے لیے. حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو, جب اذان بلایا جائے, پکار ہو نماز کے لیے جمعے کے دن, تو دوڑو لپکو اللہ کی یاد کی طرف یعنی نماز کی طرف, وزر البیع اور کاروبار چھوڑ دو, تجارت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم سمجھو. پچھلی سورہ صف میں بھی آئے, وہاں پر دوسرے رکوع یہی تھا, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. وہاں وہ چیز تھی کہ جہاد کرو, اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھو. یہاں جمعے کی حاضری ہے. جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے اپنے لیے وہ ہفتے کا دن پورا لازم کروا لیا تھا عبادت کے لیے, کاروبار دنیا جو ہے ان پر حرام تھا. مسلمانوں کے لیے رعایت ہے کہ صرف وہ ظہر کی نماز جو ہے اس کی جگہ وہ جمعے کی نماز ہے. چار رکعتیں تھیں ظہر کی نماز میں, اللہ تعالیٰ نے وہ رکعتیں بھی دو کر دی اور دو رکعتوں کی جگہ دو خطبے ہیں. وہ خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کی تذکیر کرتے تھے.
وہی ان کا معمول تھا. تو اس میں وہی ایک طرح سے اسٹڈی سرکل ہے, تعلیم بالغہ کا نظام ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کی تذکیر کی جائے, نصیحت کی جائے, اور پورے امت مسلمہ جو ہے اس کو ایک حصہ پلائی ہوئی دیوار بنایا جائے, جیسا کہ سورہ صف میں ہم پڑھائے. مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب نماز کی اذان اذان کی ہو جمعے کی تو پھر اس کے بعد کاروبار حرام ہے, اس کے بعد صرف نماز کے لیے جانا ہے. کاروبار چھوڑ دو, نماز صرف لبکو دوڑو, کا مطلب یہ ہے کہ جلدی کرو, تیزی کرو, کاروبار چھوڑ دو اور اسی کام کی طرف چلو. اس کے بارے میں بڑی احادیث میں ہے کہ جو سب سے پہلے پہنچتا ہے اس کو آج ثواب ملے گا, جیسے اونٹ کی قربانی کا ہے, اور پھر درجہ بدرجہ جو بعد میں آنے والے ہیں, گائے کی قربانی کا ثواب, اور بکری کا, اور پھر مرغی کا, اور پھر انڈے کی قربانی کا ثواب بھی ہے, اور اس کے بعد پھر فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں حال یہ ہوتا ہے جمعے کی نماز کا کہ جمعے کی نماز جب نماز کھڑی ہو رہی ہے تو لوگ آ رہے ہوتے ہیں, خطبہ بھی نہیں سنتے, حالانکہ وہ خطبہ دو رکعت کا قائم مقام ہے, اور وہ خطبہ سننا بھی ضروری ہے. اور خطبے کے احکامات یہ ہیں کہ بعد بالکل اسی طرح نماز کی طرح بیٹھنا ہے, گفتگو نہیں کرنی, یہاں تک کہ اگر کسی نے ساتھ والے سے کہا کہ چپ ہو جاؤ سنو, اس نے بھی غلطی کی, اتنا بھی نہیں کہنا. تو وہ خطبے کی جو وہ دو خطبے ہیں وہ دو رکعتوں کے قائم مقام ہیں, اور جمعہ کا خطبہ سننا بھی ضروری ہے. اور اس دور اول میں تو وہ عربی زبان میں خطبہ ہوتا تھا, عربی ہی ان کی زبان تھی, اسی میں نصیحت ہو جاتی تھی. اب ہم عربی سمجھتے نہیں, لہذا وہ خطبہ تو عربی زبان میں ہوتا ہے, ہمارے لیے کوئی اردو میں تقریر ہو جاتی ہے. لہذا اصولی طور پر تو بات اب یہی ہونی چاہیے کہ نصیحت اگر حاصل کرنی تو پھر وہ تقریر جو ہے اردو کی وہ بھی سنی جائے, اور وہ تقریر بھی لمبی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ تو کوئی بھی اتنا طویل خطبے نہیں دیا کرتے تھے, جو خطبات جمع بھی کیے گئے تو کوئی اگر اس کو پڑھا جائے تو 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے, دائیں طرف بھی منہ کر کے, پھر درمیان میں, پھر بائیں طرف, تو پھر وہ 20 منٹ صرف ہوتے تھے. تو تقریریں بھی لمبی نہیں ہونی چاہیے, لیکن بہرحال وہ تقریر بھی اس لحاظ سے تو ضروری ہے, لیکن کم از کم خطبے کی پابندی سننے کی تو ہے وہ ہونی چاہیے. جو کہ ہمارے یہاں اول تو جمعہ پڑھنے والے بھی لوگ کم ہیں, لیکن جو جمعہ پڑھتے بھی ہیں وہ بھی ان اوقات کی پابندی نہیں کرتے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض, اور جب نماز ہو چکے, نماز پڑھ چکو, تو پھر زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کی روزی تلاش کرو, اللہ کا فضل تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب جو پہلا حکم ہے جمعے کی نماز کے لیے جانے کا, کاروبار چھوڑنے کا, وہ فرضیت کے درجے میں ہے, وہ تو فرض ہے. لیکن دوسرا حکم جو ہے, اب یہ اللہ کے رسول کے بتانے پر ہی موقوف ہے کہ جاؤ اب جمعے کی نماز پڑھ گئی تو اب اللہ کا فضل تلاش کرو. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص جا کر کوئی کاروبار ہی کرے, بلکہ کوئی اگر آرام کرنا چاہے تو وہ آرام بھی کر سکتا ہے, سو بھی سکتا ہے, قیدہ بھی کر سکتا ہے. وہ مطلب ہے واجب نہیں ہے وہ حکم, اس میں وہ گنجائش ہے, چوائس ہے اس میں. لیکن ثابت جو اس سے ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جمعے کے دن جمعہ کا جو پہلا حصہ ہے دن کا, وہ تو نماز کی تیاری کے لیے ہونا چاہیے. ہاں جمعے کی نماز کے بعد دنیاوی کام ہو سکتے ہیں, ہمارے یہاں ذرا بہرحال الٹ حساب کتاب ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إليها وتركوها قائما, یہ تیسری آیت جو ہے ایک تنبیہ ہے. اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, اب شروع میں جمعے کی نماز کے, جمعے کے فرض نماز کے بعد خطبہ ہوتا تھا, جیسے ہمارے یہاں عیدین میں ہوتا ہے. تو نماز ہو گئی, اس کے بعد خطبہ تھا, بعد میں یہ ترتیب تبدیل کر دی گئی کہ خطبہ جو ہے جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی, اور مدینے میں کچھ خوراک کی کمی بھی تھی, اور قافلہ آیا, وہ قافلہ جو آتا گھنٹیاں منڈیاں بجتی تھیں اونٹوں کے گلے میں جو پڑی ہوتی تھیں, لہذا لوگ جو تھے حضور کو کھڑا چھوڑ کر اس قافلے کی طرف چلے گئے. اس پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کوئی تجارت یا کوئی لہو کام تماشا, وہ میلہ ٹھیلا بھی لگ جاتا تھا جب وہ قافلہ آتا تھا, انفضوا الیہا, وہ تو قافلے کی طرف دوڑ گئے سب لوگ, وترکو کا قائم, اور آپ کو کھڑا چھوڑ گئے. کچھ تھوڑے سے صحابہ رہ گئے. قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ, کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کھیل تماشے سے, تجارت سے بہت بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین, اور اللہ تو بہترین رازق ہے, سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ منافق آتے ہیں آپ کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، جبکہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. سورہ منافقون دو اس کی رکوع ہیں اور 11 آیات ہیں کل، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو نفاق کا مرض ہے اس کو پوری طرح ایکسپلین کر دیا ہے. نفاق، منافق کہتے ہیں دو منہ والا، یہ جیسے کہ سورہ نساء میں اور سورہ توبہ میں بہت منافقین کا تذکر آیا، ابھی سورہ حدید میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی. منافقین وہ تھے، ایک تو شعوری منافق، وہ تو بہت کم تھے، وجہ سورہ آل عمران میں آیا کہ یہود میں سے کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ صبح کو ایمان لائیں گے شام کو مرتد ہو جائیں گے، تاکہ لوگوں پر یہ ہو جائے کہ جو یہ ہوا بنی ہوئی ہے کہ جو بھی ایمان لاتا ہے وہ ایمان سے پھر پھرتا نہیں، چاہے اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں، تو ایک تو اس کی نفی ہو جائے گی اور دوسرے لوگ کہیں گے بھائی یہ اہل شریعت تھے، اہل کتاب تھے، انہوں نے بھی ایمان لائے تھے لیکن ان کو کچھ نہیں دیکھا ہوگا، کوئی چیز نہیں ملی تسلی کی، اس لیے انہوں نے دین چھوڑ دیا. تو وہ تو ایک بہت شعوری کٹر منافقت تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی اس مدینے کی خاص طور پہ جو مدینے میں جب اوس اور خزرج ایمان لائے، اس وقت بہت سے لوگ قبیلے برادری کی بنیاد پر دیکھا دیکھی ایمان لائے کہ اب پورا قبیلہ ایمان لا رہا ہے تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا، لہذا انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا لیکن دل سے تسلیم نہیں کیا اسلام کو. اور کچھ کمزور ایمان والے بھی تھے جو دین کے تقاضوں پر چلنے میں بہت کم ہمتی محسوس کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو نفاق کے مرض کو ایکسپلین جس طرح کیا ہے، یہ تو ان کا رویہ ہے کہ جو منافق بالکل کوئی مطلب ہے کٹر منافق جن کے بہانے بھی نہیں چلتے تھے، ان کا قول ہے کہ وہ آتے ہیں آپ کے پاس اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کے گواہ ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زبان سے کہہ رہے ہیں ان کے دل نہیں مان رہے، آپ کو اللہ کا رسول ماننا جو ہے ان پر بھاری گزر رہا ہے. اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے، یعنی یہ قسمیں اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ ان سے تعرض نہ کیا جائے، ان کو کچھ کہا نہ جائے. فصدوا عن سبیل اللہ، تو یہ خود بھی روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اپنا طرز عمل جو ہے ان کا، یعنی بظاہر کلمہ کو ہیں لیکن چونکہ دین کے بہت سے مطالبات، دین کے بہت سے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، دوسروں کے لیے بڑی بڑی مثال قائم کرتے ہیں کہ اچھا مسلمان ایسے بھی رہا جا سکتا ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برے کام ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اب آگے وہ اسٹیج بیان ہو رہی ہے کہ اسٹیجز کیا ہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ذالک بانہم آمنوا، یہ ایمان تو لائے تھے، ثم کفروا، پھر انہوں نے یہ منکر ہو گئے. کیوں؟ کہ دین کے جو بھی تقاضے آئے ان پر انہوں نے عمل نہیں کیا، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی جیسے اطاعت کی جانی چاہیے تھی، لہذا اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. فہم لا یفقہون، تو اب یہ بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. ایک تو میں نے کہا نا شعوری نفاق تھا، وہ تو ہے کہ جو آدمی ارادتاً مطلب ہے جان کر اس نے کام یہ کیا کہ کلمہ پڑھا ہے جبکہ اس کا دل مانا ہی نہیں، اور وہ مسلمانوں کی اس جماعت میں نقب لگانے کے لیے داخل ہوا. لیکن جو کچھ کمزور ایمان والے تھے، کلمہ پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن پھر ان کا وہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کا کوئی حکم آیا اس کو نہیں ماننا، تو پہلے کو بہانہ بنا دیا، پھر اب بہانے بنائے چلے جا رہے ہیں، اب لوگوں کو پتہ لگ گیا یہ بہانے کرتے ہیں، تو اب شرم آنے لگی بہانہ بنانے سے، لوگ ان کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں تو سمجھ گئے کہ یہ تو ہمارے بہانے اب نہیں چل رہے، پھر قسمیں کھانی شروع کر دیں، اب یہ اگلی اسٹیج آ گئی. پھر قسموں کا بھی اعتبار جب ختم ہو گیا تو پھر وہ تیسری اسٹیج ہے کہ مسلمانوں کی جماعت سے اور اللہ کے رسول کی مخالفت پر اتر آئے، یعنی ان کے پیچھے کوئی جیسے وہ نجوہ کا ذکر آیا، کچھ نجوہ کر رہے ہیں، لوگوں کو برغلا رہے ہیں اور ان احکامات کے بارے میں لوگوں کے اندر بددلی پھیلا رہے ہیں، تو وہ تیسری اسٹیج ہے. اسی کا یہ ذکر ہے کہ پھر وہ ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنوں پر مہر کر دیتے ہیں، معاذ اللہ، اللہم اعذنا من ذلک. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے نبی جب آپ ان کو دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو بڑے بھرے لگے ہیں، بڑے تنومند ہیں، کھاتے پیتے ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب یہ بات کریں تو آپ ان کی باتوں پہ توجہ بھی دیتے ہیں، یعنی باتیں تو بڑی، جب فلسفے بگھارتے ہیں تو بڑے اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں. کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اندر سے کھوکھلے ہیں بالکل، ایسے جیسے کہ کوئی لکڑی ہوتی ہے، ایک تو تنا ہے، زندہ درخت ہے، وہ اپنے بل بوتے پر اپنی جڑوں پر کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب وہ درخت کٹ جاتا ہے پھر کھڑا نہیں رہ سکتا، پھر اس کو دیوار کے سہارے سے کھڑا کیا جاتا ہے. تو یہ ایسے جیسے لکڑیاں دیوار سے لگا دی گئی ہوں. یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر کوئی چیخ جو بھی کوئی زور کی آواز ہو سمجھتے ہیں کہ یہ ان پر کوئی بلا آ گئی ہے، یعنی کہ اگر منادی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مہم بھیجنی ہے تو ان کی جب کان میں کوئی آواز پڑتی تھی, کوئی ندا آ رہی ہے, تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اور کوئی مسئلہ آ گیا, کوئی بلا آ گئی. ہم العدو فحذرہم, یہی دشمن ہے, ان سے آپ بچیے. قاتلہم اللہ وانا یفکون, اللہ ان کو ہلاک کرے, کہاں سے پھرے جاتے ہیں. یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے پائی, ان کے زمانے میں یہ ایمان لائے, لیکن اب چونکہ دین کے تقاضے پورے نہیں کر رہے, لہذا یہ مطلب ہے کیا, کہاں سے لوٹے جا رہے ہیں یہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں, اللہ کے رسول کے پاس چلو, تو اپنے سر مٹکاتے ہیں اور تم دیکھتے ہو ان کو کہ یہ رکتے ہیں, وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, اور تکبر کرتے ہوئے. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ, یہ وہی سخت آئے جیسے سورۃ توبہ میں منافقین کے بارے میں آئی تھی کہ برابر ہے ان کے لیے, آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. لن یغفر اللہ لہم, اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا, ہرگز معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ نافرمانوں, ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے, معاذ اللہ. اللہم اعذنا من ذلك. اب یہ وہ جو ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول سے استغفار کرو, تمہارے لیے استغفار کریں گے, تو یہ آتے نہیں ہیں. یہ واقعہ ہے پس منظر میں غزوہ بنی المستلق, اس کو غزوہ بنی موریثہ بھی کہا جاتا ہے, کہ وہاں سے جب حضور واپس آ رہے تھے تو ایک کنواں تھا پانی کا مریثے کے نام سے, وہاں پر پڑاؤ پڑا اور وہاں پر ایک انصاری جو تھے اور ان کے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے, ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا, اور اس پر پھر وہ کوئی انہوں نے اپنے انصار جو صحابہ تھے ان کو آواز دی, اور جو حضرت عمر کے غلام تھے انہوں نے مہاجرین کو آواز دی, اور قریب تھا کہ وہاں پر کوئی جھگڑا بڑھ جاتا, فساد ہوتا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی اور وہاں آئے اور حضور نے منع کیا کہ یہ کیا جاہلیت کی پکار ہے, اسلام تو یہ نسلی تعصب کی بنیاد پر کوئی مطلب ہے وہ نہیں ہوتا, اسلام تو بھائی چارہ ہے, سب کے سب بھائی بھائی ہیں. وہ پھر جب وہ الگ ہوئے تو پھر وہ عبداللہ بن اُبَی بھی اس مہم میں ساتھ تھا, رئیس المنافقین کہا جاتا ہے, اس نے پھر وہ باتیں کی جو کہ ایک بچے تھے وہاں پر زید بن ارقم, انہوں نے سنی اور انہوں نے حضور تک پہنچا دی, اور جب ان کو کہا گیا بلایا گیا تو انکار کر دیا کہ میں نے تو ایسی باتیں نہیں کہی ہیں, اور لوگوں نے کہا کہ چلو اور اللہ کے رسول کی طرف, تو اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں گے, معافی مانگ لو, تو انہوں نے کہا نہیں, تکبر کیا, رک گیا آنے سے بھی. انہی کا پھر آگے دو آیات میں ذکر ہے انہی واقعات کی بنیاد پر. ہم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا, بڑی گستاخانہ باتیں کی تھیں, نقل کرنے کو بھی مطلب زبان نہیں کھلتی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آئے ہیں مہاجر ہو کر, تم نے ان پر خرچ کیا اس لیے یہاں پر یہ بس رہے ہیں, اگر تم ان پر خرچ کرنا چھوڑ دو تو یہ سب یہاں سے چلتے بنیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں, یعنی اس نے تو انکار کر دیا تھا عبداللہ بن اُبَی نے ماننے سے کہ آپ ایک بچے کی بات پر یقین کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں, یعنی مہاجرین پر, حتیٰ ینفضوا, یہاں تک کہ یہاں سے چلے جائیں, متفرق ہو جائیں, بکھر جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون, بلکہ تمام کے تمام آسمان و زمین کے خزانے تو اللہ کے لیے ہیں, لیکن یہ منافقین جو ہیں سمجھتے نہیں ہیں. پھر دوسری بات اس نے یہ کہی تھی کہ جب ہم مدینے واپس پہنچیں گے تو جو عزت والے ہیں وہ بے قدرے لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے. یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ, یہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوٹیں گے مدینہ کی طرف, لیخرجن العز من الاذل, تو جو جن کا زور ہے جو طاقتور ہیں وہ کمزوروں کو, من الاذل, اذل کو وہاں سے, وہ ترجمہ کرتے ہوئے مطلب اس کا جو ہے وہ دل نہیں کر رہا, کہ وہ ان کو نکال دیں گے. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون, اور عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہے, لیکن یہ منافقین کو علم نہیں ہے, جانتے نہیں. یہ جب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا وہ زید بن ارقم کو, ان کے کان پکڑ کر ذرا تھوڑا سا کہا کہ اس لڑکے کے کان میں صحیح سنا تھا, یعنی اس کی تصدیق کر دی. وہ بڑے دل گرفتہ تھے کہ عبداللہ بن اُبَی نے کہا تھا کہ آپ بچے کی بات پہ یقین کر رہے ہیں, ایک سردار آپ کے سامنے بات کہہ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اب یہ نفاق کا مرض تھا کہ جو شروع ہوتا ہے کم ہمتی سے, پہلے بہانے بنائے جاتے ہیں دین کے مطالبات کی طرف سے, پھر کوئی قسمیں کھائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ پھر تیسری اسٹیج پوائنٹ آف نو ریٹرن جو ہوتا ہے وہ یہ کہ اس جماعت سے ہی اور جماعت کے امیر سے ہی جو ہے وہ انعاد ہو جائے اور ان کی مخالفت ہو شروع ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی تین آیات میں اس کا علاج بتا رہے ہیں، مرض کا، مرض کی جو سمپٹمز ہیں وہ بتا دی، تشخیص بتا دی، اب اس کا علاج ہے۔ اور علاج کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پریونشن کے مرض سے بچا کیسے جائے، اور ایک ہوتا ہے کیوریٹو ٹریٹمنٹ کہ اس کا علاج کیا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہاری مال اور تمہارے اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ پریونشن تو یہ ہے کہ مال اور اولاد اور جو بھی تمہارے علائق دنیاوی ہیں ان کے مقابلے میں اللہ کی یاد جو ہے وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے اس نفاق کے خلاف۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر میں نماز بھی شامل ہے، قرآن بھی شامل ہے، تمسک بالقرآن، اور بھی جو بھی اذکار مسنونہ ہیں۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی ایسا یہ کام کرے تو وہی تو ہیں خسارے میں پڑنے والے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا۔ یہ ہے علاج اس کا، نفاق کا علاج انفاق، ایک الف کا اضافہ کر دیا جائے۔ منافقت کا علاج یہ ہے کہ پھر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے مال میں سے۔ مال جو ہے اصل میں دنیا کی محبت کیا ہے، مال کی محبت ہے، تو وہ محبت دل سے نکلے گی تو وہ نفاق بھی ختم ہوگا۔ خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آئے۔ فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو وہ کہے کیا میرے رب نے مجھے کیوں نہ مہلت دی تھوڑی سی اور۔ فاصدق بکم من الصالحین، تو میں صدقہ خیرات کرتا اور ہو جاتا نیک لوگوں میں سے۔ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور اللہ تعالیٰ کسی کی اجل کو مؤخر نہیں کرتا جبکہ اس کی آ جاتی ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ تغابن۔ نفاق کا اپوزٹ کیا ہے، اینٹونیم کیا ہے؟ صحیح ایمان، تصدیق بالقلب والا ایمان۔ اسلام کا اینٹونیم کفر ہے، اسلام کے اپوزٹ۔ ایک شخص اسلام میں داخل ہو گیا، کلمہ پڑھا، جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کافر ہے۔ جس کو ایمان تصدیق بالقلب والا حاصل ہو گیا، اس کا جو اب اینٹونیم ہے وہ نفاق ہے، جو ہم پڑھائے۔ سورہ منافقون کا جوڑا سورہ تغابن ہے۔ سورہ منافقون ایک انتہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس ایمان کا فائدہ نہیں ہوا، اس کو الٹا نقصان ہوا، اور ایک ہے تصدیق بالقلب والا ایمان، اس ایمان کے کیا تقاضے ہیں، کیسے حاصل ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا موضوع ہے۔ تسبیح کرتی ہے، کرتی رہے گی اللہ کی، ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کی تعریف ہے، اسی کی بزرگی ہے، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر و مومن، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے اعمال پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، اللہ نے تخلیق کی آسمان و زمین بالکل حق کے ساتھ، اور تمہاری صورت گری کی تو کیا خوبصورت تمہاری صورت بنائی۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ تمہارے سینوں کی چھپی ہوئی باتوں سے بھی واقف ہے۔ یہ چار آیات میں ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان کی معرفت۔ سورہ حدید میں چھ آیات میں تھی، یہاں چار آیات میں ہے۔ اللہ کی قدرت کا بیان، اللہ کی مطلب ہے بیان کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال پر جو کچھ تم کر رہے ہو نگاہ رکھے ہوئے ہے، اور آسمان و زمین کی تخلیق بھی اللہ ہی نے کی ہے، اور تمہاری صورت گری بھی بہت خوبصورت کی ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، معاد کی طرف بھی توجہ دلا دی۔ اور پھر اللہ کی صفت علم کا بیان، سورہ حدیث میں تھا واللہ بکل شئین علیم، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یہاں اس صفت علم کو مزید اللہ تعالیٰ نے تھری ڈائمینشنل کر دیا، تین انداز میں بیان کیا۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تمہارے سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کا بھی سے بھی واقف ہے. جو کچھ ہم چھپاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ اس میں بھی اگر غور کیا جائے, یعنی چھپانا ظاہر کرنا تو شعوری فعل ہے, میں کچھ بات اپنے منہ سے کہہ دوں اور کچھ بات میں نہ کہوں, اور بذات صدور جو میرے دل میں وسوسے بھی ہیں, یعنی میرے لاشعور میں بھی کچھ اگر ہے چیز, اللہ اس سے بھی واقف ہے. الم یاتیکم نبأ الذین کفروا من قبل, کیا تم تک خبر نہیں پہنچی ان کی جنہوں نے پہلے کفر کیا؟ فذاقوا وبال امرہم, تو انہوں نے اپنے کاموں کا مزہ چکھ لیا, اپنے کیے کی سزا چکھ لی. ولہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پہلی قوموں کا حوالہ آ گیا جن میں رسول آئے. ذالک بھی انہ کانت تاتیہم رسولہم بالبینات, اور یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول پہنچے تھے بینات کے ساتھ. فقالوا ابشر یہدوننا, اور انہوں نے کہا کہ کیا اب انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا, تو انہوں نے انکار کیا. وتولوا, اور منہ پھیر لیا. واستغنى اللہ, تو اللہ بھی ان سے مستغنی ہو گیا, اللہ کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی. واللہ غنی حمید, اللہ غنی ہے, بے پرواہ ہے, اور اپنی ذات میں خود محمود ہے. ان دو آیات میں ایمان بالرسالت کا بیان آ گیا. پہلی قوموں میں رسول آئے, انہوں نے انکار کیا, اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا. رسول پہنچے تھے ان کے پاس بینات کے ساتھ, اور وہ یہی کہنے لگے کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ جب رسولوں کی زندگی میں ہوتا یہ ہے کہ ان کو رسول نہیں مانا جاتا, اور جب وہ چلے جاتے ہیں, دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, تو پھر ان کے بارے میں غلو کیا جاتا ہے. کسی نے ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا, کسی نے یہی کہہ دیا کہ اللہ ہی زمین میں اس شکل میں آ گئے معاذ اللہ. انسان کو اپنے جیسے ایک انسان کی اطاعت انسان پر بڑی بھاری ہے, وہ ان کو انسان نہیں لگتا. یا تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ رسول نہیں ہے, اس کی رسالت کا انکار کر دیتے ہیں, یا پھر رسالت کے مرتبے سے بڑھا کر معاذ اللہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس جگہ پر, اس لیول پر رکھنا جو ہے ایک انسان کو بڑا مشکل ہے. یہ ایمان بر رسالت ہے. زعم الذین کفروا ان یبعثوا, ان کافروں کا زوم ہے, گمان ہے کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. قل بلا وربی, کہہ دیجئے کیوں نہیں, قسم ہے میرے رب کی. لتبعثن, تم لازمن اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم, اور پھر لازمن تمہیں بتا دیا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے ہو. وذالک علی اللہ یسیر, اور اللہ کے لیے کام اللہ پر بہت آسان ہے. یہ ایمان بالآخرت ہے, آخرت پر ایمان. ایک آیت میں, سات آیتوں میں تینوں ایمانیات کا بیان آ گیا. اب دعوت ہے, فآمنوا باللہ ورسولہ, تو ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر. والنور الذی انزلنا, اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. یوم یجمعکم, جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا. لیوم الجمع, جمع ہونے کے دن. ذالک یوم التغابن, وہ ہے ہار جیت کا دن. اس دنیا کی ہار جیت عارضی ہے, وقتی ہے, اس کا کوئی وہ نہیں ہے. اس دنیا میں کوئی کامیاب نظر آ رہا ہے, کوئی ناکام نظر آ رہا ہے, وہ حقیقت ہے ہی نہیں. اصل کامیابی ناکامی جو ہے وہ آخرت کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کامیاب کرے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ, تو جو کوئی اللہ پر یقین رکھے. وَيَعْمَلْ صَالِحًا, ایمان لائے, تصدیق بالقلب والا ایمان, اور وَيَعْمَلْ صَالِحًا, اور نیک عمل کرے. یُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, یہ ایمان کا نتیجہ ہوگا, ایمان کا ثمرہ ہے. جو ایمان لے آیا, اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, اور اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے. اللہم اجرنا منہم, آمین. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کا مراد ملنی, کامیابی ملنی. یعنی ایمان لانے کا الٹیمیٹ نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اس کا ایک اپوزٹ بھی نتیجہ ہے کہ جو پھر انکار کر دیں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں. معاذ اللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ, اولئک اصحاب النار خالدین فیہا, وہ ہیں آگ والے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. وبئس المصیر, اور بہت بری جگہ جا پہنچے. اب ہے کہ ایمان کے اس دنیا میں مظہر کیسے ہوتا ہے, کیسے نظر آتا ہے کہ ایمان جو ہے حاصل ہوا ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, ایک انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ جو بھی اس پر کوئی تکلیف آئی ہے یہ نہیں آ سکتی تھی اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا, اللہ ہی کے اذن سے آئی ہے اس پر وہ تکلیف. جیسے کہ سورہ حدید ہم نے پڑھا, کوئی خارجی ہو, انسان کے خارج سے اس پر کوئی تکلیف آ جائے, یا انسان کے اندر سے ہو, کوئی بیماری آ جائے, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جس کا ایمان ہو اللہ پر، یقین والا ایمان، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے. وَاطِعُوا اللَّهَ وَاطِعُوا الرَّسُولَ، نتیجہ اس ایمان کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم رو گردانی کرتے ہو، منہ موڑتے ہو، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کی ذمہ داری تو کھول کر پہنچا دینے کی ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر اہل ایمان بھروسہ کرتے ہیں. اللہم اجلنا منہم. یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے تمہاری اولادوں میں تمہارے دشمن ہیں. معاذ اللہ، دشمن اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ کو بندوقیں لے کے بیٹھے ہوئے تمہارے لیے. پوٹینشلی تمہیں ان سے محتاط رہنا چاہیے کہ ان کی محبت میں تم اللہ کی نافرمانی شروع نہ کر دو، اللہ کے احکامات نہ توڑنا شروع کر دو. اولاد اور بیویوں کی محبت تمہیں کہیں بھلا نہ دے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس چیز میں ہے. فحذروہم، ہوشیار رہو، چوکنے رہو، بچتے رہو. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تم بندوقیں لے کے کھڑے ہو جاؤ، ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جاؤ اولاد بیویوں کے سر پر. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اگر تم درگزر کرو، معاف کرو، درگزر کرو، چشم پوشی کرو، نصیحت کرتے رہو، سمجھاؤ، لیکن ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت کا غصے میں بھرا بیٹھا رہنا گھر میں کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا نہیں، ذرا کبھی تھوڑا سا اگنور کرو، درگزر کرو، معاف کرو. وہ تغفرو، بخش دیا کرو. کس لیے؟ تم بھی تو پرفیکٹ نہیں ہونا. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ، تم بھی کہیں پورے پرفیکٹلی اللہ کے فرما بردار بندے نہیں ہوں، تم سے بھی اللہ کی بہت نافرمانیاں ہوتی ہیں، تم بھی اللہ سے بخشش چاہتے ہو. لہذا گھر میں ایک بڑا معتدل قسم کا رویہ ہونا چاہیے. چوکنے رہو، دیکھتے رہو کہ تم سے کہیں اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے. ظاہر ہے تم نے نصیحت کرنی بھی، سورہ تحریم پڑھیں گے تو وہاں اور ذمہ داریاں بھی آ جائیں گی. یا جو الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لیکن بہرحال جہاں پر جو بات کہی جا رہی وہ یہ ہے کہ پوٹینشلی تمہارے لیے دشمنی اس معنی میں ہے کہ تمہیں کہیں اللہ کے احکامات تم سے ٹوٹنے شروع نہ ہو جائیں. چوکنے رہو، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس میں آپ کو درگزر سے کام لو، معاف کر دیا کرو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اب یہ اصل بات ہے کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. اتنی دنیا کی زندگی آزمائش ہے، اس طرح تمہارے مال، تمہارے اولاد جو ہیں وہ بھی تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں. واللہ عندہ اجر عظیم، جو اللہ کے پاس ہے وہ اجر عظیم ہے. فتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے، جتنی تم کوشش کر سکتے ہو. پوری کوشش کر کے اللہ سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے آپ کو کہیں کمرہ بند کر کے بیٹھ جائے. واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. کان بند نہیں کرنے، نہ کان میں اللہ کا حکم پڑے گا نہ ماننا پڑے گا، نہیں، سننے کا بھی حکم ہے. جاؤ، جا کر سن کر آؤ کہ اللہ کا حکم ہے کیا اس کام میں. اس کا جو کام اگر کوئی تمہیں درپیش ہے، پوچھو کسی سے کہ یہ کام میں کیسے کروں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں. سنو اور اطاعت کرو. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو کوئی دل کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے، فلاح کو پہنچنے والے. ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ کو قرض دو گے قرض حسنا، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو اپنی بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے، اللہ کے لیے وہ بھی ہے، اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرو، وہ سب سے اچھا کام ہے. یہ قرض حسنا اللہ کے ذمہ ہے، اللہ اس کو دگنا کرے گا. یغفر لکم، تمہارے گناہ بخش دے گا. واللہ شکور حلیم، اور اللہ بہت قدردان ہے، بہت تحمل والا ہے. عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم، وہ غیب اور شہادہ کا جاننے والا، زبردست کمال حکمت والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.